أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص.
شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 25. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 25ویں پارے کا آغاز کریں گے. اگر پانچ پانچ کر کے دیکھیں تو ہم پانچ حصے قرآن کے دیکھ چکے، اور آج سے آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. ہم اس سے جو کچھ لے کر جائیں یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی رہے، اور ہمارے بعد کے لیے باقیات الصالحات بنے. اس سے پہلے کہ 25ویں پارہ شروع ہو، کچھ باتیں 24ویں پارے میں سے، اور خاص طور پہ آیت تدبر، جس میں ہم نے استقامت کی باتیں دیکھی تھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہے دین کے کسی بھی عمل کو کرنے میں، وہ شہادتین کی گواہی ہے، یا پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے چلتے چلتے عبادات اور معاملات ہیں، یا پھر اخلاق ہے. میں ایک مثال دوں گی، لیکن مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے. آپ کو کون سا فرنیچر اچھا لگتا ہے؟ ظاہر خوبصورت ہو، لیکن اتنا خوبصورت ہے لیکن اوپر بیٹھتے ہی بیٹھ کے چر چر کی آواز آئی اور ٹوٹ گیا، لیں گے؟ وہ صوفہ جو انتہائی خوبصورت جڑاؤ کوشنز رکھے ہوئے، لیکن جو ہی آپ اس پہ بیٹھے تو وہ ہلنے لگا، جھولنے لگا. یہ ٹیبل جس پہ میں نے اپنی چیزیں رکھوائیں، اگر یہ ہل رہی ہوتی تو کیا میں اس کے اوپر یہ اپنا سامان رکھتی؟ بس یہ ہے استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو بندے کا کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ ادوموہا. اردو میں ہم بولتے ہیں نا دوام، قائم، دائم، وہی لفظ ہے. فرمایا ادوموہا، جس کو مستقل کرو، وَإِن قَلَّ، اور اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو. ہم اپنی انسانی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر صرف ویلنٹائن ڈے پہ اس کو پھول بھی دے اور گفٹ بھی دے اور باہر سے کھانا کھلائے، پھر عید کے دن کچھ گفٹ دے دے، بہت بڑھ گیا تو شادی کی سالگرہ اینیورسری پہ گفٹ دے دیں، اور پھر پورا سال جو اس کا دل چاہے وہ کرے. نہیں چاہتی نا، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو ٹڑی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا دین جو ہم سے مطلوب ہے نا، مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے، پتہ نہیں ٹھیک سمجھی بھی ہوں کہ نہیں، جو کر رہے ہو اس پہ ٹھک جاؤ، ٹھکی ہوئی مہیں بن جاؤ. یہ جو ہم رمضان کے مسلم اور غیر رمضان کے کچھ اور ہیں، یہ ہمارا ایمان چاند کی طرح گھٹتا اور بڑھتا ہے رمضان کے شروع اور آخر میں، اور رمضان کی صبحوں میں اور عید کی صبح کی نماز میں جو حاضری کا فرق ہے یہ استقامت علی الصلاۃ نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے جماعت پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان موسمی مسلمان بنتے گئے، سیزنل مسلمس، جیسے کپڑوں کا سیزن گرمیوں کے اور سردیوں کے اور، آموں کا سیزن. آپ سے کوئی کہے کہ آرنج لے کے آنا، آپ کہیں گے سیزن ہی نہیں ہے کیونکہ گرمیاں ہیں. اور سردیوں میں کوئی کہے آم لے آنا، کہنا سیزن نہیں. کوئی لے بھی آئے گا تو وہ ذائقہ اچھا نہیں ہوگا. ہم سیزنل مسلمس ہیں. صحابہ کرام 24/7 کے مسلم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں ان آیات میں جو بات بیان کر دی ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو زندگی آج کے بعد کم از کم سٹیبل ہوگی. چلیے ایک اور مثال لے لیجئے، گاڑی چلتی ہے، ایک سپیڈ پہ سیٹ کر دینا تو پیچھے والے بھی مطمئن، ڈرائیور بھی مطمئن، گاڑی سے پیچھے والی گاڑی والا بھی مطمئن اور آگے والا بھی مطمئن. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے والی گاڑی کبھی تیز چلے، کبھی سلو چلے، کبھی آگے کبھی پیچھے، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ یہ جو گاڑی چلاتے وقت لوگ بے ضابطگی کا اظہار کرتے ہیں، خوف آتا ہے نا. ہم ہر چیز میں زندگی میں اسموتھنیس چاہتے ہیں. اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر کوئی آتا ہوگا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. کس کو اچھا لگتا ہے ایسا ہسبینڈ؟ خوش ہونے پہ آیا تو اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر موڈ بگڑا تو صرف آٹے میں نمک پہ بھڑ گیا، کسی کو نہیں اچھا لگتا. اب آپ ان ساری مثالوں سے جو میں نے بڑے ٹھیٹھ لفظوں میں آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اپنے اوپر لیجئے. ہمارا فرشتوں میں تذکرہ کس قسم کے مسلمانوں میں ہوتا ہوگا؟ رمضان میں تولے اور غیر رمضان میں ماشے، خوشیوں میں کچھ اور اور غموں میں کچھ اور. فارغ تھے تو نفل بھی لمبے لمبے، اور مصروف ہوئے تو فرض بھی چھٹ گئے. بس یہ استقامت ہے. ہر رشتے کی خوبصورتی سٹیبلٹی ہوتی ہے، سٹیبل رہیے، اچھے اچھے کام کیجئے. اور پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ برے اخلاق کو اچھے معاملات سے بدلنا ہے. یاد رکھیے گا، چند جملے لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا. اگر مشن انبیاء کا اپنایا ہے تو اخلاق بھی نبیوں والا اختیار کرنا پڑے گا. دین کی دعوت دینے والے کو خاص طور پہ ون وتھ کائنڈنیس پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں میں تو پھٹ ہی پڑی، مجھے تو اس نے غصہ دلا دیا، میں نے بھی اس کو کھری کھری سنائی. تو یاد رکھیے کہ کریکنگ پرسنالٹیز نہیں ہوتی دین کا کام کرنے والوں کی، یہی ان کا صبر ہے. لوگ ان کے منہ پہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور انسان صبر سے سنتا رہے، سنتا رہے، بات سنتا رہے، برداشت کرے. میں کیا بولوں. اور کچھ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، وہ آپ کا اصل میں امتحان ہوتے ہیں. وہ اپنے کسی ذاتی گرج اور غصے میں دین کو انتقام کا شکار کر لیتے ہیں، آپ کو گالیوں بھرے میسج بھیجتے ہیں، اور آپ حسب عادت سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے سوال پوچھا ہوگا یا کوئی بات ہوگی، اور آگے سے وہ بات ہو کہ جس کو سننے کو بھی نہ دل کرے، جواب دینا تو دور کی بات ہے. اب ایک ہے کہ آپ کو بھی باتیں آتی ہیں، خوب سنائیے کھری کھری، اس کو بھیج، اس کو کر، دیکھو ان کو عقل نہیں سمجھنی. اور ایک کیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے. کپڑے پہ داغ پڑ جائے تو اس کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، اگر آپ اس کو میلے کپڑے سے دھوئیں گے تو وہ داغ اور بھی پھیل جائے گا. پھر اب دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر فرمایا کہ یہ بات آسان نہیں ہے، ہاں مگر ذو حزن عظیم کو یہ بات سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا ہی خوش بخت کر دے. فارگیونیس، فارگیو، 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 آج کے اس بارے میں بھی اس پہ بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے یو آر سو بلیسڈ، تم اللہ کی طرف بلاتی ہو، یو آر سو بلیسڈ، تم دین پہ عمل کرتی ہو، تم بہت خوش قسمت ہو، تم حجاب کرتی ہو، تم داڑھی رکھتے ہو، تم بہت خوش قسمت ہو. آج ہم سب کو بھی اپنے معیار بدلنے کی ضرورت ہے خوش قسمتی اور بدبختی کے. تم کورس کے لیے جاب چھوڑ رہی ہو، تم بہت خوش قسمت ہو. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کر دے. لیکن جب بھی ہم نیک بننا چاہتے ہیں، استقامت کے درجے پہ آنا چاہتے ہیں نا، تو شیطان ہمارے راستے میں پھر بہت سارے ہتھ کنڈے لاتا ہے. اور باقی چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کی ڈیٹیل سے ملیں گی. اب تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز شیئر کر لیتے ہیں. کہ کس طریقے سے انہوں نے اس پارے کو سمجھا. تو پچھلے پارے میں جو چیز ہم نے اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کے ناطے سے دیکھی ہیں اس میں سے وہ چیدہ چیدہ آیات ہیں کہ جو ان کو سمجھ آئیں اور انہوں نے چاہا کہ ہم سب کو بھی سمجھ آئیں. آپ لوگ اس کو جا کر لنک پر سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں ملیں گی. جو جتنی محنت کرے گا جتنا گڑ ڈالتا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا. اس میں آپ کو یہ بات بھی یاد آ جائے گی کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن منہ پہ مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں سکن گواہی دے گی. اور پارے کے شروع میں سیکھ لیا تھا کہ جو جھوٹ بولے اور جھٹلائے وہ ظالم ہے اس شخص کی نسبت جو کہ سچ بولے. پھر ایک بہت ہی پیاری بات, میں نے اس کو اپنی اسکرین پہ سیو کر لیا کل سے, کہ ذالک جزاء المحسنین, یہی بدلہ ہے محسنین کا. آج بھی انشاءاللہ ہم محسنین کے بارے میں پڑھیں گے. پھر پچھلے بارے میں ہم نے توکل پہ بہت بات پڑھی, علیس اللہ بھی کاف نبدا, تو حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون. اور اسی طرح سے ہم نے توبہ کا خوبصورت نسخہ دیکھا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, مایوسی کفر ہے. اسی طرح اور بہت کچھ. آج ہم چلیں گے 25ویں پارے پہ جو سورۃ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا اور اینڈ تک چلے گا. ٹاپک لکھیے اس پارے کا, تھیم بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں, بس مجھے تو اپنے سے ہی ہمیشہ خوف ہوتا ہے اور پھر اس میں وقت بھی اوپر نہ لوں, لیکن سب کچھ ایک ساتھ چل نہیں سکتا. اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی سے درگزر کرے. اس پارے کا رشتہ ہے منتظم اور انتظامیہ سے, ہمارا رشتہ, ریلیشن شپ آف مینجمنٹ ود یوزرز اینڈ لا میکرز. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بینگ اما, امت مسلمہ اس وقت اس رشتے کو توڑ چکی ہے. الا ماشاء اللہ, ڈنڈے کے زور پہ کام کرا لیا جائے, کیمروں کی آنکھ کے ڈر سے آپ کچھ کر لیں کرا لیں, ادر وائز آپ دیکھیے کہ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا اور جس میں امیر سے مامورین کا رشتہ, آپ کسی کام پہ کوئی بڑا بنا دیں, اب اس کے انڈر 10-12 لوگ کام کرتے ہیں کم از کم, یا اس سے بھی تھوڑے زیادہ کم, اس بندے کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ لوگوں کا کیا رابطہ ہونا چاہیے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. ایئرپورٹس پہ اور جہازوں میں جتنا زیادہ ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں شاید ہی کبھی نبھایا ہو, حتیٰ کہ وہ ہمیں بیلٹس کے اندر بھی باندھنے کو کہیں اپنے آپ کو تو باندھ دیتے ہیں. ہم ادھر سے ادھر قدم نہیں رکھتے, ہم ضد نہیں کرتے کہ میں نے ادھر نہیں بیٹھنا, میں نے ادھر بیٹھنا اور میں نے اپنا بیگ تو گود میں ہی رکھنا ہے. اور وہ کہہ دیں کہ یہ بیگ آپ اندر نہیں لے جا سکتے تو آپ نہیں لے جا سکتے. یاد رکھیے, جہاں بھی کوئی کام ہوگا, جیسے اس وقت بھی یہاں کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دو طرح کے لوگ آن ڈیوٹی دکھتے ہیں, کچھ پنک سکارفز میں ہیں, کچھ تھوڑے ڈارک کلر میں ہیں, اگر تو ان کو یہاں سے انتظامیہ کی طرف سے مینجمنٹ دی گئی ہے تو میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں, جو حصہ جس جگہ کے لیے ہے اس جگہ کے لیے استعمال کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ اندر آنے سے پہلے فون بند کر دیجئے, تو کر دینا چاہیے. اسی طرح سے اس رشتے کو دیکھیں گے رعایا اور حکمرانوں کے تعلق کی بنیاد پہ. اس پہ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکمرانوں کے لطیفے, سیاستدانوں پہ الزامات, اور اسی طرح سے جو آ جائے وہ دوسروں کو برا کہے, اور اس طرح کی کہانیاں یاد رکھیے, دنیا میں پنپنے والی قوموں کی یہ کہانیاں نہیں ہوتی. اور اللہ معاف کرے, ہم جیسے چار لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں نا, تو ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر خرابی پاکستان میں, وہ تو وہاں کھاتے ہیں تو مچھروں والے کھانے کھاتے ہیں, ان کے کھانوں میں مکھیاں ہوتی ہیں اور روز وہ ایک پاؤ مٹی کھا کے سوتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں صفائیاں بڑی دکھتی ہیں نا. اور ہم باہر بیٹھے اپنے ملکوں کو برا کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے اب پاکستان جانا نہیں چاہتے, وہ پاکستان رشتے کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ فون پہ وہ آپ کی سیاست والی کہانیاں سنتے ہیں جو فیملی سیاست چل رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے, یہ جرم ہے, جس تھالی میں کھائیں اس میں چھید نہیں کرنا. اگر حکمران برے ہیں تو کیوں برے ہیں؟ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے. بڑے بڑے خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے, کہتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میری بات ماننا, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا. تو یاد رکھیے کوئی بھی نظام چل نہیں سکتا. دنیا کی مہذب قومیں, پھر میں اس میں نام لوں گی کسی ایک ملک کا جو مجھے بتایا گیا, میں نے خود جا کے تو نہیں دیکھا, ناروے, وہاں کے ٹیلی ویژن پہ کوئی خراب خبر نہیں آتی الا ماشاء اللہ, جو چھپ نہ سکے. وہاں کے لوگ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ شاید کسی ایک دور میں کسی کینڈیڈیٹ نے جو الیکشن میں کھڑا تھا یہ اعلان کر دیا کہ مجھے ووٹ دیں تو میں ٹیکس کم کر دوں گا, تو لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے کہ تم کون ہوتے ہو ٹیکس کم کرنے والے, اگر ٹیکس نہیں لیں گے تو پھر ہمارا ملک چلے گا کیسے. اب اگر یہ بات سچ ہے تو یہاں سے آپ کو ان کی محبت اپنے وطن سے دکھتی ہے. 17 مئی ان کا وہی ہے جو آپ کا میرا یہاں 14 اگست ہے. 17 مئی سے پہلے ملک کی سڑکیں صاف کرنا اور اپنے گھر کے لان سے لے کر گلیوں چکاروں کو صاف کرنا ان کی ٹریڈیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. ترقی ایسے نہیں ہوتی, آپ جس جگہ جائیں اور اس جگہ کو صاف نہ رکھیں تو یہ آپ کا ظلم ہوگا. تو اس بارے میں کچھ اشارے ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم دیکھیں گے کہ ایک کامیاب ملک کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہ رشتہ قائم رکھے. اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے اینگل ہیں چھوٹے بڑے, اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اس بارے میں مزید چیزیں, سب سے پہلا ٹاپک قیامت کا آئے گا. انسان کا علم اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ سے علم میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں. قیامت کا آنا یقینی ہے. دنیا میں کھو کر آخرت سے بے خبر نہیں ہونا. توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, سچے دل سے توبہ کرنی ہے. درگزر کرنا ہے, بدلہ لینے سے یہ بہتر ہے. آسانی میں شکر اور تنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے. ان صفات کو اپنانا ہے. اللہ کی دیوی آزادی اور اختیار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا. نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ملے گا, وہ متاع دنیا سے کہیں بہتر ہے, اس لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی. آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی. صرف زبان سے کلمہ توحید ادا نہیں کرنا, درست عقیدے اور عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے. اور مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کی بھی تکمیل کرنی ہے جو صرف اس کتاب سے جڑنے سے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ ضرورت بھرپور طریقے سے اس دورہ قرآن سے پوری کروا دے. چلیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیہ یرد علم الساعۃ. علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد. ٹاپک لکھیے گا ابتدائی آیات کا, 47 سے 54 47 سے 54. آنے والے دور کا مبلغ سائنس ہوگی. یاد رکھیے کہ سائنس بھی اللہ نے بنائی ہے. آج وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے کائنات کے راز کھلتے جا رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہم اس حصے میں دیکھیں گے 3 طرح کی نشانیاں, یعنی آیتیں 3 قسم کی ہیں, اور پھر ان پہ غور و فکر کا طریقہ. آئیے دیکھتے ہیں. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے, اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں, اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے, اور جو بچے وہ جنتی ہے, سب کا علم اسے ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مثالیں بظاہر پھلوں کے شگوفوں سے نکلنے اور مادہ کے پیٹ سے بچے کا نکلنا, یہ اصل میں قیامت کی دلیل ہے. ہر چیز کا, ہر عمل کا ایک رزلٹ نکلتا ہے دنیا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان بیج ڈال کر محنت کرے اور پھر پھل نہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو کھائے نہ کھائے. اسی طرح یہ دنیا آپ کو مجھے بول بول کر بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں کچھ محنت کر لی تو قیامت کے دن تمہیں اس کے نتائج ملیں گے. اس لیے سوچ کر اس دنیا سے گزرو, ایسے نہ گزر جاؤ کہ گویا کہ تم نے آگے جا کر اس کا کوئی نتیجہ دیکھنا ہی نہیں. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ چلیے نوٹ کیجئے گا، اچھے ممالک کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں سفارش نہیں چلتی۔ اس پورے پارے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنانے کے خواب دیکھیں گے۔ کیا آپ اس ملک کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے جہاں ہر کام رشوت سے ہو، سفارش سے ہو جائے، اقربا پروری سے ہو جائے، صرف لوگوں کی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ان کو سینکشنز مل جائیں؟ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جنہوں نے تمہیں امیدیں دلائی تھیں یا جن پہ تم نے خود ہی لگا لی تھیں وہ سب گم جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ کیونکہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے نا تو ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں ہمیں جیل میں نہ کوئی ڈال دے کہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آج لوگوں نے امیدیں لگائی رکھی ہیں نا چند لوگوں سے، تو یہ اللہ کے قانون کو توڑنے کے برابر ہے۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے اس کا تو میں حقدار ہی تھا، آئی ڈیزرو دس۔ آج بھی ذرا کسی کی کو خوبی دیکھے نا، مثلا مثال ہے کہ کسی کے بچے بہت پڑھ گئے، کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے تو آپ کو بڑے اچھے بچے دیے، جھٹ سے بولیں گے میں نے محنت نہیں کی، ہم نے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھایا۔ یہ مراد ہے اس سے، سب فائدے اپنی طرف، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کافروں کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا اور کنارہ کش ہو جاتا۔ یعنی خوشیوں میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہر ایک کو خوش رکھے۔ عموماً دیکھیے کہ شادیوں کے موقع پہ دل چاہتا ہے کہ ہر ایک خوش جائے، حتیٰ کہ گھر کے نوکروں، ماسیوں، ڈرائیوروں، مالیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ خوش جائیں، لیکن نہیں خوش رکھتے تو خوشی دینے والے کو خوش نہیں کر پاتے۔ یہ ہے ہماری بدبختی۔ شہر کی بڑی بڑی شخصیات کو بلانا اپنے لیے آنر سمجھیں گے، کوئی سیاستدان آ جائے تو لوگوں کا جینا دھوبر کر دیں گے بتا بتا کر، تصویریں دکھا دکھا کے، لیکن رحمت کے فرشتوں کو ان جگہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں موجود ہوتے تو نہ وہ آتے اور نہ ہم ان کو بلاتے، ورنہ ان کی موجودگی میں وہ سب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھیے کسی ایسے موقع پہ کیا کسی جگہ کے دینداروں کو خوشی سے بلایا جاتا ہے، یا مروت اور مجبوری میں کہ کیا کریں اب ان کو نہ بلایا تو پھر آگے بھی تو ان سے کام پڑنا ہے۔ مولوی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے پڑھائیں اور جائیں تاکہ ہم اپنے کام کر سکیں۔ تو یہ انسان کی بڑی ہی بدبختی کی بات ہے کہ وہ نعمتیں پا کر نعمتیں دینے والے کو بھول جائے۔ اب کیا ہوا، ایک جملہ لکھیے گا، کچھ لوگ خوشیوں کے موقع پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آخری موقع تھا اللہ سے کام کا، اب آگے اللہ سے کوئی کام نہیں پڑنا، یعنی رشتہ نہیں ہوا، رشتہ نہیں ہوا، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، تہجدوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ بیٹی کا رشتہ بھیج دے، اللہ بیٹی کا رشتہ بھیج دے، اللہ بیٹے کے لیے لڑکی مل جائے، بیٹے کا رشتہ ہو جائے، اور جس دن رشتہ ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کام نکل آیا، پھر وہ کچھ کرنا ہے، کیسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے بعد اللہ سے کوئی ضرورت نہیں پڑنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اس کو نہ مانا، اس سے بڑھ کر بھلا بہکا ہوا اور کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چلا جائے۔ یاد رکھیے کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا نا اس وقت بھی معجزہ تھا، اور آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک بھی معجزہ رہے گا، کیونکہ آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا کر نہیں سکا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اتنے پیارے قرآن کو اگر مجھے آپ کو پڑھنے کا موقع ملے ملا ہے تو ہم اس کا حق ادا کر دیں۔ فرمیسن نریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف ہونا اور آگاہ ہونا کافی نہیں۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں نشانیوں کی بات ہے، لکھ لیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو۔ نشانیاں تین قسم کی ہیں کائنات میں جو بھی پھیلی ہوئی ہیں، ایک ہے آفاقی، ایک ہے انفس، اور ایک ہے قرآنی۔ قرآن کی آیتیں تو وہ ہیں جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، ہر رکوع سے پہلے آپ کو آیتیں بتائی جاتی ہیں، کم از کم یہ ہے وہ ہے۔ کائنات کی نشانیاں وہ ہیں جو سورج، چاند، ستارے، آپ کی میری دنیا میں ارد گرد جو کچھ بھی ہمیں دکھ رہا ہے ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جس سے کہہ لیجئے آپ کہ وہ نشانیاں جس کو سورج، چاند، ستارے اور سائنس کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح انفس، میری آپ کی ذات کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں، ٹوٹتا ٹوٹتا گھر بچ گیا اور ایک دم اچانک خوشی مل گئی، ایک دم غم مل گیا، اور اگر ہم صرف اپنے جسم پہ دیکھیں نا، انشاءاللہ کسی دن کوٹ کرواؤں گی، حیرت گم ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کے اندر اللہ نے کیا کیا نشانیاں دی ہوئی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، آفاقی جس کو قونی بھی کہتے ہیں، انفس ذات جسم ان زندگی ڈے ٹو ڈے لائف جس میں تاریخ اور ہسٹری بھی آتی ہے، اور قرآنی آیتیں۔ یہ تین آیتیں جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں گے، مراد ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بھی ہدایت اگر ملتی ہے تو کچھ لوگوں کو زندگی میں پیش آنے والے حالات سے بھی نشانیاں مل جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 47 میں قیامت کی بات ہوئی، تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مخلصین کی بات ہوئی 49 میں، 4 باتیں نوٹ کر لیجئے، جب مخلص بنتا ہے ایک انسان تو کیا ملتا ہے اس کو، مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1، مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ چلیے آج لیں اپنا امتحان، کیا میں مخلص ہوں؟ تو کیا پھر میں مایوس تو نہیں ہو جاتی جلدی سے؟ دوسری بات، آزمائشوں کو بھی کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، گھر پہ، بنگلے پہ آئے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کوئی بات نہیں، میرے گناہ تو معاف ہو گئے نا، سستے چھٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، جان بچی سو لاکھوں پایا، اللہ نے آپ کے میرے لیے اگر اس ساری چیزوں کو رکھا ہے تو میرے لیے تو اس میں کوئی خیر ہی ہوگی۔ تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس درجے پہ رہتے ہیں، ورنہ عموماً تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، ان کو دنیا کے فکروں اور غموں سے زیادہ آخرت کے غم فکر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مخلص بنا دے اور مخلص بھی بنا دے۔ پھر اسی طرح آیت 50 میں دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ مال و دولت، راحت اور آرام عموماً، ہمیشہ نہیں، پیچھے داؤد اور سلیمان کے قصے پڑھ چکے ہیں، لیکن عموماً انسان کے اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی تکلیف آ پڑے یا فقر و فاقہ کا موقع آ جائے تو ہر چیز سے پریشان مایوس دکھتا ہے، گویا کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھلائی ملنی کوئی نہیں، اور اگر کسی برائی یا سختی کے بعد کوئی بھلائی اور راحت مل بھی جائے تو کہتا کیا، یہ تو میرا حق تھا، میں تو اسی لائق تھا، اور نعمتوں پہ بھولتا ہے اور اللہ کو بھولتا ہے۔ لکھ لیجئے، جو نعمت پہ بھول جائے اور رب کو بھول جائے اس سے بڑا منکر کوئی نہیں۔ اور اسی طرح پھر مال و دولت اس کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیا سیکھا؟ آئیے انشاءاللہ کہتے ہیں، صرف تکلیفوں میں نہیں خوشیوں میں بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھنا ہے، قرآن مجید حق ہے، حق کی طرف سب کو بلانا ہے، زندگی کے آخری سانسوں تک اس کتاب کا کام کرنا ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو دل نہیں چھوڑنا، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پہ اکڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ دکھ سکھ میں اپنے رب کو یاد نہ رکھے وہ بندہ ہی نہیں۔